الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جس طرح ظاہری اعمال فرض ہیں اسی طرح باطنی کچھ اعمال بھی فرض ہیں نماز اگر فرض ہے اور فرض فرض عین ہے ہر انسان کو پڑھنی ہے تو نماز جس طرح فرض عین ہے اصلاح باطن بھی فرض عین ہے بیعت ہونا سنت ہے لیکن باطن کی اصلاح تو فرض ہے اور یہ فرض فرض کفایہ نہیں ہے یہ فرض فرض عین ہے یعنی یہ ایسا فریضہ ہے جس فریضے پر ہر مکلف انسان کو عمل کرنا ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو عورت پر بھی اصلاح باطن فرض ہے اور اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن کی متعدد آیات احادیث مبارکہ موجود ہیں حضرات صحابہ کی زندگی پر اگر نگاہ ڈالیں تو ان حضرات نے جہاں ظاہری اعمال پہ پابندی کے ساتھ عمل کیا وہیں باطنی اصلاح بھی انہوں نے کی ہے لیکن ان کی باطنی اصلاح لمحوں میں ہو گئی ہے سیکنڈوں میں ہو گئی ہے جو صحابی بن گیا اپنی محبت بھری نگاہوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو دیکھا بس لمحوں میں ان کی اصلاح ہو گئی ہمارے مشائخ نے اصلاح باطن کے لیے اپنے قلب اور اپنی روح کی اصلاح کے لیے تین چیزوں کو سب سے زیادہ مؤثر قرار دیا ہے سب سے زیادہ مفید قرار دیا ہے نمبر ایک ارادت اسے ارادت کہتے ہیں نمبر دو صحبت نمبر تین ذکر پر مداومت تین چیزیں ہیں ارادت ہے صحبت ہے اور ذکر پر مداومت ہے یہ تین چیزوں سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے ارادت کا مطلب ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنے تمام ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دینے کا عزم مصمم کرنا پکا اور پختہ ارادہ کر لینا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو ظاہری گناہ ہیں اور جو باطنی گناہ ہیں ان تمام ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کرنا عزم بالجزم کرنا اور ان صفات کو حاصل کرنا کہ جو اللہ کو پسند ہے اس کا نام ارادت ہے تصوف کی اصطلاح میں اس کا نام ارادت ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تمام ظاہری گناہوں کو اور تمام باطنی گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کرنا اور ان صفات کو حاصل کرنا جو صفات کمالات اللہ کو پسند ہیں اسے اس راہ میں ارادت کہتے ہیں۔ تو اصلاح باطن کے لیے پہلی چیز ارادت ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرات صحابہ میں یہ ارادت کی صفت، یہ ارادت کی شان بدرج عتم تھی کہ جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد ان کے دل میں یہ ارادت پہاڑ کی طرح سے آئی کہ ایک دم سے انہوں نے عزم بل جزم کر لیا کہ وہ ظاہری گناہ اور وہ باطنی گناہ جو 50-60 سالوں سے ہمارے اندر رچے اور بسے ہوئے تھے اور اس کے ہم بالکل خوگر ہو گئے تھے، ایسی ہیبٹ لگی تھی کہ اس کے بغیر جینا ان کے لیے مشکل تھا، ایسی تمام تر عادت والے گناہوں کے چھوڑنے کا فوراً عزم جزم کر لیا۔ جب انہوں نے، حضرات صحابہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد ہی ایک دم سے تمام ظاہری اور باطنی گناہوں کے چھوڑنے کا بالکل لیا، پورے طور پر عزم جزم کر لیا، تو اللہ نے ان کے ان حسن نیت کی بنا پر پیارے نبی کی ایک نگاہ کو ان کے لیے کیمیا بنا دیا، پیارے نبی کی ایک نظر اور صحبت کو ان کے ظاہر و باطن کے بدلنے کا ذریعہ بنا دیا۔ چنانچہ کل کی شام تک وہ سارے گناہوں کے پلندہ تھے، کل کی شام تک سارے گناہوں کے خوگر اور عادی اور انہیبٹ تھی، کوئی گناہ کیے بغیر انہیں نیند نہ آتی تھی، اور آج کی صبح اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اب انہیں تمام گناہ، تمام معصیت اس طرح اس سے نفرت ہوتی ہے جیسے ظاہری نجاست، ظاہری غلاظت اور ظاہری ناپاکی کو دیکھ کر انسان کو گھن ہوتا ہے۔ تو شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ جہاں پیارے نبی کی نگاہ نبوت کا دخل ہے، جہاں آپ کی صحبت کا دخل ہے، وہیں حضرات صحابہ کے اندر کا جو جذبہ تھا جس کو ارادت کہتے ہیں، اس جذبے، اس ارادت، اس حسن نیت کی برکت سے اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحبت کو ان کے لیے کیمیا بنا دیا، بہترین دوا بنا دی، اور لمحوں میں ان کے باطن کی اصلاح ہو گئی۔ اس سے پتا چلا کہ باطنی اصلاح کے لیے سالک کا، انسان کا، مومن کے اندر خود اپنی ارادت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ چلو میں ذکر کرتا رہوں گا اب خود گناہ مٹ جائیں گے، یا شیخ کی صحبت میں بیٹھوں گا سب کے سب نکل جائیں گے۔ یقیناً ذکر ہو، دعائیں ہوں، صحبت شیخ ہو، اس کی برکتیں یقیناً ہیں، مگر جب تک اپنے اندر ارادت نہ ہو کہ مجھے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، جب تک اپنے اندر عزم جزم نہ ہو کہ مجھے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہی بچانا ہے، یہ اپنے اندر کا عزم ہوگا تو پھر اس کے بعد نفس کا اگر زور چلے گا، شیطان کا زور چلے گا، برے ماحول کا دخل ہوگا، تو پھر صحبت اور ذکر اپنا اثر دکھلائے گا اور نفس و شیطان کے اثر کو ظاہر کر دے گا، اور پھر انسان کی اصلاح ہو جائے گا۔ کیونکہ پہلی چیز اپنی ارادت ہے، اس کے بغیر انسان کے اندر سے گناہ کا جذبہ مٹ جائے بظاہر مشکل ہے۔ مجنوں کے والد سے مجنوں کے دوستوں نے کہا، مجنوں کے والد سے مجنوں کے دوستوں نے کہا کہ اس کو حج پڑھا دو، یہ اپنی عادتوں سے باز آ جائے گا، اپنی عادتوں سے رک جائے گا۔ اس کے والد سے کہا تجھے میرے ساتھ چلنا ہے۔ طواف کرتے ہوئے مجنوں جو دعا کر رہا تھا وہ یہ، الہی تبت کل المعاصی، اے اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں کوئی گناہ نہ کروں گا. الہی تبت کل المعاصی الا حب لیلا, لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کر. اور آگے کیا کہا, اے اللہ ان لوگوں پہ رحم کرو جو میری دعا پہ آمین کہہ دے, ان لوگوں پہ رحم کرو جو میری دعا پر آمین کہہ دے. حج کر کے لوٹ آیا مگر لیلا کی محبت سے باز نہ آ سکا, کیونکہ پہلے سے عزم ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے. پتا چلا کہ اپنے اندر کا جب تک عزم نہیں ہوگا, پکا ارادہ پختہ ارادہ نہیں ہوگا, انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا. تو پہلی چیز ہے ارادت, یعنی اپنے اندر کا جذبہ, پکا ارادہ, مجھے ظاہر و باطن گناہوں کو کس کے لیے چھوڑنا ہے, ولی بننے کے لیے, ولایت کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اچھے صفات کو حاصل کرنا ہے. یا اپنے اندر کی ارادت ہوتی ہے, اب صحبت شیخ, اب صحبت شیخ از خود اس پر اثر کرتی ہے. اگر ارادت ہی نہ ہو تو کبھی کبھی اس کی مثال وہ بال میں گزر گزرے ہیں نقشبندی, وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان ہمیشہ چمڑوں کی صفائی میں رہتے ہیں, جو لوگ گندے چمڑوں کی صفائی میں رہتے ہیں, صاف ستھرے کرتے رہتے ہیں, تو وہاں کا ماحول کتنا پرا گندا ہوتا ہے. ان کو اگر آپ ایسی جگہ لے آئیں جہاں عطر بنتی ہے تو ایسے بندے کو گھٹن ہوتی ہے, کیونکہ اب جو اس کی طبیعت ہے, اس کا جو مزاج ہے, وہ مزاج اسی گندے چمڑے والے ماحول کو قبول کر چکا ہے. یا اب وہ ماحول اس ماحول کے لیے, یہ ماحول اس پر اثر نہیں کرتا. اسی طرح دل کے اندر اگر ارادت نہ ہو تو کبھی کبھی انسان کو ایسے ماحول سے گھٹن ہونے لگتی ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے ضرورت ہے کہ پہلے اپنے اندر ارادت ہو کہ اللہ تعالیٰ اب میں ان تمام چیزوں کو چھوڑوں گا, پھر اس کے بعد نفس کا بھی زور چلے گا, شیطان کا بھی زور چلے گا, برے ماحول کا بھی اثر دخل ہوگا. تو اب ذکر کی کثرت, صحبت شیخ بہت جلد مؤثر ہوگی اور پھر اس کو ان چیزوں سے بچا دے گی. تو پہلی چیز ہے ارادت, اس کے بغیر ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے. نمبر دو صحبت شیخ, پھر صحبت شیخ کے فائدے دیکھیں. حضرات صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے کمالات سے نوازا تھا, ہر صحابی میں کوئی الگ الگ کمال تھا, کوئی الگ الگ خوبی تھی, اور کسی صحابی میں کسی خوبی کا غلبہ تھا, کسی صحابی میں کسی خوبی کا غلبہ تھا. بہت سارے صحابہ تھے, ایک صحابی میں اس کا غلبہ ہے, دوسرے صحابی میں دوسری خوبی کا غلبہ ہے, تیسرے صحابی میں کسی تیسری صفت کا غلبہ ہے. ان تمام کمالات کے باوجود ان صحابہ کو اس صفت کے ساتھ, اس خوبی کے ساتھ یاد نہیں کیا گیا, بلکہ تمام ہی صحابہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے ان کو جو لقب ملا وہ صحابیت کا ملا. اور ظاہر ہے کہ صحابہ یا صحابیت کا جو لقب ہے یہ صحبت سے ہے, گویا نبی کے ارد گرد رہنے والے, نبی سے براہ راست دین کو سیکھنے والے, نبی کی محفل میں بیٹھنے والے انسانوں کو جو لقب دیا گیا وہ صحبت سے لقب دیا گیا کہ یہ صحبت یافتہ ہیں. اس بنیاد پر پوری دنیا میں نبوت کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا مقام ہو سکتا ہے تو وہ صحابیت کا ہو سکتا ہے. اس سے خود سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ اور نبی کی نگاہوں میں صحبت کی اہمیت کتنی زیادہ. اس لیے بغیر صحبت کے عام طور پہ انسان آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اس لیے کہتے ہیں کہ جو انڈا مرغی کے پر کے اندر ہوتا ہے اسی سے بچہ نکلتا ہے, اور جو انڈا پر سے باہر نکل جاتا ہے عام متن وہ انڈا خراب ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جس جس درخت کا کوئی نہ کوئی مالی ہوتا ہے, جس پھول کا کوئی نہ کوئی مالی ہوتا ہے, اس کی ٹہنیاں مہذب شائستہ ہوتی ہیں اور دیکھنے میں وہ درخت خوشنما ہوتا ہے جس درخت کا کوئی نہ کوئی مالی ہوتا ہے. اسی طرح جس انسان نے اپنے آپ کے لیے کسی کو مالی بنا لیا تو ظاہر بات ہے مالی کا کام ہی ہے تراش و خراش، کچھ کٹ کر دینا، کچھ صاف کر دینا، اس کے عیب پہ نگاہ ڈال دینا، تو مالی کا کام ہی ہے صاف کر دینا۔ لہذا ضرورت ہے کہ انسان اپنا کسی نہ کسی کو مالی متعین کر دے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جس زمانے میں صابن نہیں تھا، اور اپنے چہرے اپنے بالوں کو فریش کرنے کے لیے لوگ خاص قسم کی مٹی کو استعمال کرتے تھے۔ صابن نہیں تھا اور فریش ہونا ہوتا تو خاص قسم کی مٹی آتی تھی، اس مٹی کو لوگ استعمال کرتے تھے۔ تو میں ایک دفعہ ایک حمام میں گھسا تو دیکھا کہ مٹی رکھی ہے مگر اس مٹی سے بے پناہ خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ تو میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تو بتا کہ تو مٹی ہے کہ تو مشک عنبر ہے، مشک عنبر ہے تو اور جم کر تو مٹی ہو گیا کہ تو مٹی ہے؟ تو اس مٹی نے کہا کہ پہلے میں مٹی تھی، اور جب مٹی تھی تو ہر کوئی مجھے اپنے پاؤں سے روند دیتا تھا، لیکن جب ایک مدت، ایک خاص وقفے، ایک خاص پیریڈ تک میں چمبیلی کے پھول کے نیچے رہی، مٹی کیا کہتی ہے کہ میرے اوپر چمبیلی کے پھول کا سایہ تھا، اور اسی چمبیلی کے پھول کے سائے میں اسی کے ساتھ میں کچھ دنوں تک رہی تو چمبیلی کا پورا اثر اس کی خوشبو میرے اندر آ گئی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اس قصے سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک مٹی جو پاؤں سے روندی جاتی ہے، وہی مٹی اگر چمبیلی کے پھول کے سائے میں آ جائے، اس پر چمبیلی کی پتیاں گر جائے اور وہ مٹی اس کو اس کی صحبت کو پا لے تو وہی مشک عنبر کا درجہ پاتی ہے، اور لوگ اس کو عزتوں سے اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں اور اپنے چہرے اور اپنے آنکھوں اور اپنی پیشانی پر اسی مٹی کو ملتے ہیں۔ تو جس طرح ایک صحبت کی بنیاد پر اس مٹی میں یہ تاثیر اور خوبی آ گئی ہے، اسی طرح ایک انسان کسی اچھے انسان کی صحبتوں میں رہے گا، کسی کی نگاہوں میں رہے گا، کسی کی صحبتوں کے سائے میں رہے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی قدر و قیمت کو بڑھا دے گا۔ تو دوسری چیز ہے صحبت شیخ۔ اب آج کے دور میں صحبت شیخ مشکل، ہر آدمی سب سے زیادہ بیزی ہو گیا، سب سے زیادہ مشغول ہو گیا۔ تو تیسری چیز ہے ذکر صالحین۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر مجھے اپنے شیخ کی صحبت حاصل نہ ہو تو میں کیا کروں، تو انہوں نے کہا کہ ان کا کلام اگر مل جائے تو ان کے کلام کو سنا کرو، اور کلام کو بڑے عظمت کے ساتھ سنا کرو، تو جس طرح صحبت شیخ سے تجھے فائدہ پہنچتا ہے ان کے کلام سے بھی تجھے کسی نہ کسی طرح کا فائدہ ضرور پہنچے گا۔ اگر ان کی کتاب چھپی ہے کچھ لائن کی تو اس کو پڑھو، اگر ان کی کچھ مجلسیں ہیں، ان کی کچھ بیانات ہیں، واعظ و نصیحت ہے، اسے سنا کرو، اس نیت سے سنا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رضا کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے میں ان باتوں کو سنتا ہوں، تو جیسے شیخ کی صحبت میں فائدہ ہوتا ہے کسی نہ کسی درجے میں اس کا بھی فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے ذکر پر مداومت۔ تو پہلی چیز ارادت ہے، دوسری چیز صحبت ہے، اور تیسری چیز ذکر پر مداومت ہے۔ ذکر پر مداومت کا منشا، ذکر پر مداومت کا مقصد دلوں میں یاد الہی کا لگ جانا، کہ دل کے اندر ہمیشہ اللہ کی یاد بیٹھ جائے۔ دیکھیے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آپ دیکھیں انسان صبح اٹھتا ہے، صبح اٹھنے سے لے کر شام اور رات میں سوتا ہے، صبح اٹھنے سے لے کر شام کے سونے تک انسان کی جو ہر عدلتی بدلتی حالت ہے، ہر عدلتی بدلتی حالت میں آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نہ کوئی ہمیں چھوٹی سی دعا ضرور بتائی ہے، یا کم سے کم ایک جامع دعا بتا دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، دروازہ کھولو تو بسم اللہ پڑھو، کوئی چیز صاف نہیں چلو تو بسم اللہ پڑھو۔ تو ہر عدلتی بدلتی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں، ان دعاؤں کے پڑھنے کا، ان دعاؤں کے اہتمام کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہر عدلتی بدلتی حالت میں انسان کے دل کا رخ اللہ کی طرف چلا جائے، اسی کو کہتے ہیں یاد الہی لگ جانا۔ تو جس انسان کو اللہ کی یاد لگ جائے گی اور ہر پل ہر ادلتی بدلتی حالت میں اللہ کا ذکر کرے گا. تو ظاہر ہے کہ جو اللہ کو ہر دم ذکر کرتا ہو اللہ تو اس کو ذکر کرے گا ہی, اللہ تو اسے یاد کرے گا ہی. اب یہی روایت سمجھ میں آ جائے گی, من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو گیا یعنی ہر ادلتی بدلتی حالت میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بھی اسے یاد کرتے ہیں. لہذا اللہ کی رحمت کو لینے کا اور اللہ کی مغفرت و رضا کو لینے کا بہترین ذریعہ یہ کثرت ذکر ہے, ذکر پر مداومت اور ذکر کی پابندی ہے. ہر چیز میں استقامت, ہر چیز میں استقامت, ہر نیکی میں استقامت یہ پسندیدہ ہے. شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہر نیکی میں استقامت ہونی چاہیے تو ذکر پر استقامت کی پہچان کیا ہے, ذکر پر استقامت کی پہچان کیا ہے؟ تو فرمایا ذکر پر استقامت کی پہچان یہ ہے کہ جب تک ذکر نہ کرے دل کو چین نہ آئے. جس طرح ایک انسان کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کی طبعی تقاضے ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ چائے پینا کسی کا طبعی تقاضا ہے, تو جب تک انسان نہیں پیتا اس کی طبیعت میں ایک بےقراری رہتی ہے. چاہے ایمرجنسی ہو جائے کہیں نہ کہیں آدمی وقت نکال کر سڑک کے کنارے کھڑے کھڑے بھی, پلیٹ فارم پر کھڑے کھڑے بھی انسان چائے پی لیتا ہے, بے وقت ہو جائے پھر بھی پی لیتا ہے, کیونکہ اس کی ہیبٹ ہو گئی, اس کی عادت ہو گئی, تو اب اس کو بے قراری ہے. اسی طرح ذکر پر مداومت اور استقامت یہ ہے کہ جب تک انسان ذکر نہ کرے اس وقت تک اس کی طبیعت میں بے چینی اور بے قراری رہے. ان تین چیزوں کو ہمیں اپنے ذہن میں بیٹھانا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ جو اصلاح باطن فرض عین ہے. یاد رکھیے گا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے میں لکھا ہے کہ فرض عین ہے, اور اسی طرح سے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ, قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے مانا بدھ جو فارسی زبان میں ہے اس کے بھی شروع میں لکھا ہے کہ اصلاح باطن یہ فرض عین ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان کو اپنے باطن کا اصلاح کرنا ضروری ہے. جس طرح ظاہری اعمال کی فکریں ہیں اسی طرح سے اس باطن کے اصلاح کی فکر کرنا یہ بھی فرض عین ہے. اب انسان اپنے آپ کا فیصلہ کر لے کہ ہمیں اپنے باطن کی اصلاح کیسے کرنی, اب خود کر لیتا ہے ذہن نصیب کر لے, کسی اور طرح سے اگر اصلاح باطن کی اصلاح ہو جائے تو کر لے اور نہیں تو پھر کسی سے پوچھے. کیسے پتا چلے گا کہ میرے باطن کی اصلاح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہتے اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو دل بنایا ہے, انسان کا جو دل بنایا ہے, بعض بزرگوں نے انسان کے دل کو فرشتوں سے تشبیہ دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جس طرح فرشتے کی شان ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا, کوئی فرشتہ اللہ کے منشا, اللہ کی چاہت, اللہ کی رضا, اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی فرشتہ کوئی کام نہیں کرتا, اور فرشتہ اللہ کے حکم کے خلاف راہی کے برابر بھی کچھ نہیں کرتا. جس طرح فرشتوں کا حال ہے اسی طرح کہتے ہیں کہ انسان کے جو جسم کے اعضا ہیں, انسان کے جسم کے اعضا انسان کے دل کے بالکل خلاف نہیں چلتے. انسان کی یہ اعضا, انسان کے جسم کے یہ اعضا انسان کے دل کے خلاف ذرہ برابر نہیں چلتے. جیسا دل کہے گا, جیسا دل چاہے گا, جیسے دل کی چاہت ہوگی, دل کا جیسا چسکا ہوگا اسی کے مطابق یہ ہمارے ظاہری اعضا چلتے ہیں. یہ ناممکن سی بات ہے کہ انسان کا دل چاہے تقوی کو, انسان کا دل چاہے گناہ کے بچنے کو, اور ٹھیک اسی وقت انسان کا جسم گناہ کر رہا ہو, یہ ناممکن سی بات ہے. اس سے پتا چلا کہ اپنے باطن اپنے دل کو پہچاننے کا معیار, اس کا تھرمامیٹر اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے ظاہری اعضا کو بنا دیا ہے. یہ ظاہری اعضا سے ہم پہچان سکتے ہیں ہمارے دل میں کیا کیا خرابی ہے. گناہ کا چسکا, اس کی پہچان آنکھ ہے, زبان ہے, کان ہے. غیبت کا چسکا, کوئی کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے ہم کو مزہ آ رہا ہے, اور اسی طرح سے کسی کو دیکھ کر کے, کسی کے عمل کو دیکھ کے, کسی کا کچھ دیکھ کر کے بدگمان ہو جانا, یہ گناہوں کا چسکا. غرض یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے ظاہر اعضا کو اسی بنیاد پر, بعض لوگوں نے بتایا ہے کہ دل کا جو آئینہ ہے, دل کا جو آئینہ ہے, یہ دل کا آئینہ یہ اعضا ہے. جیسے آئینے میں اصل تصویر نظر آتی ہے, اسی طرح سے ہمارے دل کی اصل تصویر ہمارے اعضا میں نظر آتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہمارا دل پاک ہے یا گندا ہے, گناہوں سے آلودہ ہے یا گناہوں سے صاف ہے. اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہمارے ظاہری اعضا ہیں. لہذا اپنے ظاہری اعضا کے ذریعے اپنے دل کا پتہ چلا لیجئے کہ ہمارا دل پاک ہے یا پاک نہیں ہے, دل میں گندگیاں ہیں یا دل میں گندگیاں نہیں ہیں. اگر نظر آتی ہے تو اس کی اصلاح کرنا یہ ہمارے لیے فرض عین ہے. اور یاد رکھیے, ہمارے بڑوں نے, عارفین نے لکھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے محشر کے میدان میں فرض عین کا سوال تو ہونا ہی ہونا ہے. فرض عین کا سوال تو ہونا ہی ہونا ہے. فرض کفایہ میں چند بندوں نے کر دیا, سب سے ذمہ داری ختم ہو گئی. لیکن جو چیزیں اللہ نے فرض عین بنائی ہیں, وہ فرض عین کے بارے میں ہر بندے سے سوال ہونا ہی ہونا ہے. لہذا ہم سے سوال ہوگا کہ ہم نے باطن کے گناہوں کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا, باطن کے اچھے اعمال کو حاصل کیا کہ نہیں کیا. انہی تین چیزوں کو حاصل کرنے کا نام خانقاہ ہے. اسی کے مجموعے کو خانقاہ کہا جاتا ہے. کسی سے پوچھا جائے, بھائی جو ارادت کی جو تشریح اور تفصیل ہے, اس میں آپ کو کوئی اعتراض؟ کوئی اعتراض نہیں. جو لوگ تصور کو نہیں مانتے ہیں, ان سے کہا جائے, بھائی ارادت کی جو تفصیل بتائی گئی ہے کیا شریعت کے خلاف ہے؟ کیا صحبت کی جو بات بتائی جاتی ہے شریعت کے خلاف ہے؟ نہیں. ذکر کی جو بات کہی گئی کیا شریعت کے خلاف ہے؟ نہیں. یہ سارے اجزاء, یہ ساری الگ الگ چیزوں کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے, بھائی اسی مجموعے کا نام صرف پڑ گیا تصور, اسی چند چیزوں کے کرنے کا نام پڑ گیا خانقاہ. تو اس کو بعض لوگ نہیں مانتے, بھائی تم خانقاہ کو نہ مانو, تصوف کو نہ مانو, مگر یہ تین اجزاء جو ہے, تین چیزیں جو ہیں, اسے تو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا. لہذا تمہیں کسی نہ کسی طرح ان تین چیزوں کو حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس آخری بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے اندر ارادت مضبوط نہ ہو, اس وقت تک ہمارے دل کی گاڑی آگے نہیں چل سکتی. آج ہمارا آپ یہاں پہ جمع ہیں, یہ عزم کر لیں, یہ پکا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ظاہر اور باطن کے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری معاشرتی زندگی ہے, جو ہماری سماجی زندگی, اس سماجی زندگی میں سب سے زیادہ دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک کو کہتے ہیں صبر اور ایک کو کہتے ہیں عفو درگزر. کسی چیز کو معاف کر دینا, دل سے نکال دینا, اور صبر کہیں گے کسی کی طرف سے تکلیف دے بات آئی تو انسان اس کو صبر کر جائے, ضبط کر جائے. ورنہ انسان اگر ضبط نہیں کرے گا, صبر نہیں کرے گا, تحمل نہیں کرے گا تو اس کا جواب دے گا, تو بہت ممکن ہے کہ انسان اس کا جواب دینے میں حد سے تجاوز کر جائے. کسی نے دو قدم گناہ کیا, اب اس کے جواب دینے میں ہم نے چار قدم گناہ قدم اٹھا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے میں پہل تو اس نے کی, مگر گناہ کرنے میں ہم اس سے آگے بڑھ گئے. اس لیے اس دور میں نفس و شیطان سے بچنے کے لیے, ان تین چیزوں کے فائدے کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا بہت صبر و تحمل ہمیں کرنا پڑے گا. حضرات صحابہ کو, چاہے اس وقت کا معاشرہ جو مخالف تھا وہ کفر کا تھا, لیکن حضرات صحابہ کو کیسا سہنا پڑا کہ قرآن نے نقل کیا, وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, کہ ان حضرات صحابہ کو کفر و شرک کی طرف سے اور دوسری چیزوں سے جھنجھوڑ دیا گیا, ایسا جھنجھوڑ دیا گیا جیسے ایسا بھوکمپ اور ایسا زلزلہ آتا ہے جس سے تمام عمارتیں گر جاتی ہیں, درخت اکھڑ جاتے ہیں, نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. ایسے حالات و مسائل انسانوں کی طرف سے پیش آئے, مگر یہ حضرات صحابہ تھے جو ہر دم اللہ کی یاد میں اپنے دل کو تھامے ہوتے تھے. اس لیے ان تین چیزوں کے ساتھ ساتھ سماجی زندگی میں ہمیں صبر و تحمل اور عفو درگزر کو لازم پکڑنا ہوگا, تاکہ ہمارے انوارات باقی رہیں, ورنہ ہم ہوتا یہی ہے کہ جتنا ہمیں کسی نے تکلیف پہنچائی اس سے زیادہ ہم تکلیف پہنچا دیتے ہیں تو ہمارا سارا نور ختم ہو جاتا ہے. اسی بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ دل آزاری کے ساتھ, بزرگوں نے لکھا ہے, ہمارے شیخ نے لکھا ہے کہ ساری بیماریوں میں دل کی بیماری سب سے خطرناک, لمحوں میں انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. ساری بیماریوں میں دل کی بیماری سب سے خطرناک, اور دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل آزاری ہے. پتہ نہیں باپ کا دل دکھ جائے, ماں کا دل دکھ جائے, بڑوں کا دل دکھ جائے, چھوٹے کا دل دکھ جائے, کسی پڑوسی کا دل دکھ جائے, اس کے لیے انسان یا تو پہل نہ کرے یا کسی کی طرف سے کچھ ہوا تو صبر و تحمل کر جائے, تب ہی جا کر ہمیں کچھ مل پائے گا. ورنہ لکھا ہے کہ لاکھ کوئی انسان صبح سے شام تک ذکر کرتا رہ جائے اور دل آزاری سے نہ بچے, یا دل آزاری ہو گئی تو معافی تلافی نہ کرے, تو ذکر کے انوارات اس کو حاصل نہیں. اس لیے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ صبر و تحمل اور عفو درگزر کو بھی لے کے جائیے. تو پانچ چیزیں میں نے عرض کی ہیں, ایک ہے ارادت, ایک ہے صحبت, ایک ہے ذکر پہ مداومت, اور ایک ہے صبر و تحمل, اور ایک ہے عفو درگزر. یہ پانچ چیزیں زندگی میں ہوں گی انشاءاللہ انسان کو ذکر کے انوارات و برکات حاصل ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.